لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم فوق بعض وقال تعالى وَلَنُزِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے آیتوں کی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھر ودامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لانا تھا لیکن کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے, اس لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کی مختصر تشریح یہ ہے, یا مفہوم کہہ لیجئے, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل هو القادر, کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر, اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے, او من تحت ارجلکم یا نیچے سے, او یلبسکم شیعا ویزیق بعضکم فوق بعض, یا تمہیں جماعت در جماعت بنا دے, گروہ در گروہ کر دے, اور پھر یہ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو مزہ چکھائیں. یہ عذاب کی تین مختلف شکلیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یقیناً کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور اس کے اسباب و نتائج پر غور کریں کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں اور یہ حالات دور کیسے ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حالات خراب بھی ہم ہی کرتے ہیں اور درست بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ عذاب کو دعوت بھی ہم دیتے ہیں اور عذاب کا دور کرنا بھی اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے. اب ایک چیز جب ہمارے اختیار میں ہے, ہم چاہیں تو دعوت کو عذاب دے لیں, ہم چاہیں تو اس عذاب کو اپنے سے دور کر لیں, اور پھر بھی اگر ہم اپنے سے دور نہ کر سکیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں دور کرنے کی, اگر ان کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جو آیا وہ عذاب ہمارے ہاتھوں ہی کا ہے, یا اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی فرما دیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آدمی گندم بوتا ہے تو گندم ہی نکلتی ہے زمین سے, جو نہیں نکلتی, گندم از گندم بروئے جو از جو, از مکافات عمل غافل مشو. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. ہم اگر گندم بو رہے ہیں تو گندم ہی اس سے نکلے گی, اور مکافات عمل سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب ملے گا, جو عمل ہم کر رہے ہیں رد عمل اس کا ہوگا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا, اللہ تعالیٰ قادر ہے, آپ فرما دیجئے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے, عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم, اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے. اب اوپر کا عذاب کیا ہے اور نیچے کا عذاب کیا ہے؟ ایک مطلب تو وہ ہے جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں. اوپر کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ بارشیں آئیں. اب چاہے وہ پانی کی بارش ہو, موسلادھار بارش, اولے برسیں, یا خدا نہ کرے پتھروں کا عذاب ہو, یا خدا نہ کرے بمباری ہو جائے, یا اسی طریقے سے دیگر, یہاں تک کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے. ایک عذاب تو یہ ہے اوپر کا عذاب جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں, اور ایک مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حدیث کی روح سے. فرمایا کہ اوپر کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حکمران, تمہارے بادشاہ, تمہارے وزراء, تمہارے افسران, تمہارے بڑے تمہاری باتوں کی طرف توجہ نہ دیں, تم سے آنکھیں پھیر لیں, اپنے کان بند کر لیں, تم پر جو کچھ گزرتی ہے گزرتی رہے, تم چیخو چلاؤ, رو اور گڑ گڑاؤ, لیکن وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوں, وہ تمہاری طرف نہ دیکھیں, تمہارے جو مشکلات ہیں انہیں حل کرنے کی طرف توجہ نہ دیں. تو فرمایا کہ یہ اوپر کا عذاب ہے. اوپر کے عذاب سے مراد ہے تمہارے اوپر جو حکمران ہیں, تمہارے اوپر جو بڑے ہیں, افسران ہیں, وہ اپنی رعایا کا خیال نہ کریں, یہ مطلب. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ او من تحت ارجلکم, یہ عذاب تمہارے نیچے سے آئے. اس کے بھی دو مطلب. ایک مطلب تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرے زمین پھٹ جائے اور آدمی اس میں سما جائے, غرق ہو جائے, یا خدا نہ کرے کوئی ایسی مصیبت آ جائے نیچے زمین پر کہ جس سے انسان ہلاک ہو جائیں, یا اسی طریقے سے کنواں یا کچھ سوتے زمین کے پھوٹ پڑیں جس سے سیلاب آ جائے پانی کا, طوفان آ جائے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا, تو نتیجتاً یہ ہو کہ لوگ ہلاک ہو جائیں. تو یہ مطلب ہے نیچے کا عذاب کا, یہ وہ مطلب ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کی تفسیر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ نیچے کے عذاب کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہارے ماتحت, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے ملازمین, تمہارے ماتحت افراد, وہ تمہاری بات نہ مانیں, تم انہیں سیدھے راستے پر چلانا چاہو وہ الٹے راستے پر چلیں, تمہاری فرما برداری نہ کریں, تمہارے خلاف ہو جائیں, تو یہ نیچے کا عذاب ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اوپر کے عذاب کا ایک مطلب جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور اسی طریقے سے نیچے کا عذاب کا جو مطلب بیان فرمایا, آج حالات کے تحت اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے. ہر زمانے میں قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ دیکھو میری آیتوں میں غور کرو, فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ سوچو بچار نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت دعوت فکر دے رہے ہیں. تو یقیناً اگر آج ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے عذاب آج آئے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے عذاب کہتے کسے ہیں, جسمانی اور روحانی تکلیف کو عذاب کہتے ہیں. اب جس درجے کی جسمانی یا روحانی تکلیف ہو اسی درجے کا عذاب ہوگا, جتنی کم درجے کی تکلیف ہوگی اتنے کم درجے کا عذاب ہوگا, جتنی شدت کی تکلیف ہوگی اتنے ہی شدت کا عذاب بھی ہوگا. تو جسمانی یا روحانی تکلیف کو عذاب کہتے ہیں. اب یہ عذاب آتے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کما تکونون یؤمر علیکم, جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران بھی ویسے ہوں گے. جس کو اردو میں مثال کے ذریعے بھی کسی نے کہا, بلکہ ضرب المثل ہے, کہ جیسی روح ویسے فرشتے, جیسا منہ ویسا تھپڑ. بھئی نیک لوگوں کی روحیں نیک فرشتے ایسے فرشتے نکالتے, اور جو ہے وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو جانوروں کی روحیں بھی نکالتے ہیں فرشتے. تو انسانوں کی روحیں کچھ اور فرشتے نکالتے ہیں, جانوروں کی فرشتے کچھ اور نکالتے ہیں. بہرحال تو جیسی روح ویسے فرشتے, جیسا منہ ویسا تھپڑ. تو اسی طریقے سے جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے عمال, جیسے ہمارے کرتوت ویسے ہی ہمارے حکمران. اب ہر آدمی غور کر لے, حدیث میں تو واضح طور پر فرما دیا کہ جیسے تم ہوگے حکمران بھی تمہارے ویسے ہوں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, ایک حکمران وہ بھی تھے. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور قحط بھی بڑی شدت کا پڑا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر والوں کو پیغام بھیجا کہ ہمیں غلہ بھیجو, اناج بھیجو, تاکہ یہاں سے قحط کا خاتمہ ہو جائے. تو مصر والوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور بھیجیں گے, اور اتنا بھیجیں گے کہ ہمارا ایک پہلا اونٹ اگر مدینے میں داخل ہو رہا ہوگا تو دوسرا مصر میں ہوگا, یعنی اتنا غلہ ہم بھیجیں گے. تو یقیناً آنے میں وقت تو لگتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی سادگی پسند تھے اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے, لیکن اس زمانے میں جو قحط کا زمانہ تھا اور بھی اپنے اوپر تنگی کر لی. حالانکہ وہ کچھ کھا بھی سکتے تھے, پہن بھی سکتے تھے, سب کچھ بہتر سے بہتر, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ سوکھے ٹکڑے وہ استعمال کرتے تھے صرف, اور اپنا پیٹ پکڑ کر کہتے تھے کہ عمر اس سے زیادہ تجھے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ امت تکلیف میں مبتلا ہو اور تجھے ہم مرغ مرغن کھلائیں یہ ممکن نہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے, کما تکونون ایو امروا علیکم, جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران بھی ویسے ہوں گے. تو چونکہ لوگ اچھے تھے حکمران بھی اچھے تھے. آج ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں, ہمیں دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے اعمالوں کو خود جانتے ہیں. تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے, جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے, آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کے قلوب میرے ہاتھ میں, میری مٹھی میں ہیں, میں چاہوں تو ان کے قلوب کو رحم دلی کے ساتھ تمہاری طرف پھیر دوں, اور چاہوں تو ان کے قلوب کو تمہاری طرف سختی کے ساتھ پھیر دوں. لہذا تم حکمرانوں کو برا نہ کہو بلکہ اپنے آپ کو درست کر لو, اگر تم درست کر لو گے اپنے آپ کو میں حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا. آج سارے کے سارے لوگ, معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں. ہم تو جس ریت پر چل رہے ہیں تو ادھر سے ادھر زمانہ ہو جائے لیکن ہم ہونے کو تیار نہیں, کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب گانا بجانا ہے, موسیقی ہے, بد نظری ہے, بد نگاہی ہے, زنا ہے, بد اعمالیاں ہیں, حرام خوری ہے, چوریاں ہیں, بد دیانتی ہے, بتائیے کون سا جرم ہے آج جو عام لوگوں میں بھی نہیں, سب لوگوں میں. اب جب ہم ایسے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ فرشتے آ جائیں ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح طور پر یہ بات فرما دی. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران ویسے ہوں گے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہا ہے, یعنی لانے والے بھی ہم, اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تو انشاءاللہ یہ عذاب دور بھی ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کہیں مدینہ منورہ میں کسی اور مقام پر تشریف لے گئے, راستے میں ایک مسجد آئی غالباً مسجد اجابہ, آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی, صحابہ اکرام نے بھی پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے, اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہاں پر کچھ دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ میری قوم جو ہے وہ کسی عذاب سے, پانی کے عذاب سے, طوفان سے ہلاک نہ ہو, یعنی ساری کی ساری امت ایک ہی وقت میں اس عذاب سے ہلاک نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرما لی کہ ایک ہی وقت میں ساری امت تباہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کہیں کسی علاقے میں عذاب آ جائے, کسی ایک علاقے میں آ جائے, تو وہ اس سے خارج نہیں. اور اسی طرح یہ دعا بھی فرمائی کہ امت پر بیک وقت ایسا عذاب نہ آئے کہ سب کی سب ہلاک ہو جائے. تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی. فرمایا کہ تیسری دعا میں یہ مانگنا چاہتا تھا کہ میری امت آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو، افتراق نہ پیدا ہو، ان میں خانہ جنگی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا مانگنے سے روک دیا، کیونکہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ چیز تو ہوگی، ہم جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے ہونے کے باوجود آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس گناہ میں مبتلا کرتا ہے، تو یقیناً پھر وہ اس سزا کا مستحق ہے. ابھی ایک صاحب میرے پاس جمعے کو آئے، پرسوئی، نوجوان لڑکا، تو ممکن ہو بھی یہاں پر، اس نے اپنے کچھ حالات بتائے اور کہا کہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں اور اب بھی میرا ارادہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو میں جلا لوں، ختم کر دوں. میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں روشنی نہیں ہے، جہاں اندھیرے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں، قرضہ مجھ پہ بہت زیادہ ہے، انتہا درجے کی پریشانیاں ہیں. تو یہاں میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہاں کمانے کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا کماؤ بھائی، محنت کرو. لیکن اس نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اب میں نہیں رک سکتا، اس لیے میں جانا ہے کہ وہاں بہنیں اکیلی ہیں، ڈر اور خوف ہے، عزتوں کا خطرہ ہے. تو یقیناً اس کے اپنے حالات ہیں. جس طرح یہ ایک بچہ اس میں مبتلا ہے، نوجوان، اس طرح کے نہ جانے کن کن لوگوں کو کیا کیا حالات کا سامنا ہے. غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن یقیناً لوگوں کو مشکلات، پریشانیاں تو ہیں، تکالیف تو ہیں، لیکن بات یہی ہے بھائی کہ ان تکالیف سے بچنے کا راستہ بھی ہمیں اللہ اور رسول نے بتایا ہے. آپ سوچئے کہ اگر اپنے آپ کو آرام دینے میں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں مر گئے تو آرام مل جائے گا، حالانکہ ضروری نہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو جس مصیبت کو اس نے اپنے گلے لگایا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو خود سوزی اس نے کی، اپنے آپ کو چاقو مارا، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا، نکلے گا نہیں. اب یہ ساری باتیں سامنے ہیں، تکالیف اپنی جگہ پر، لیکن صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، بے صبری نہ اختیار کرے. آدمی جب بے صبری اختیار کرتا ہے اور باوجود سب کچھ ہونے کے، ایک دیکھیے صحابی تھے، صحابی کہیے یا جو بھی، بہرحال ایک نوجوان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ بہت جہاد میں حصہ لے رہا ہے، لڑ رہا ہے اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے. سب حیران تھے کہ اتنا شجاع، اتنا بہادر آدمی جس نے کافروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ افسوس، یہ جہنم میں جائے گا. اور بعد میں ہوا یہ کہ اس کو اتنے زخم لگے کہ آخر میں اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا خود ہی. تھوڑا سا برداشت کر لیتا، جو خون نکل رہا تھا وہ خون نکلتے نکلتے آخر وہ شہادت کا رتبہ پا لیتا، لیکن اس نے اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. آپ نے فرمایا جہنمی. سوچیے، معمولی بات نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مر بھی گئے، ایک بات ہے، تکلیف سے، تکلیف میں مبتلا ہے کوئی آدمی، اپنے آپ کو مار بھی لے، تو کیا اس سے اس کی بہنوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ گھر والوں کا خوف جاتا رہے گا؟ پریشانی ختم ہو جائے گی؟ اس کی پریشانی میں تو اور اضافہ ہو جائے گا. پہلے ہی پریشان بےچارے، اور تم نے اور ان کے لیے پریشانی کھڑی کر دی، تو ان کے لیے تم نے مصیبت خریدی ہے، ان کو تم نے راحت پہنچائی. اس لیے اپنے آپ کو ایسے خیالات سے روکیے. یہ ساری مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کیا دھرا ہوتی ہیں. ماں اصاب مصیبت فبی ماں کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی. اور اللہ فرما رہے ہیں ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مصیبتیں تمہیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن اکثر تو ہم معاف کرتے رہتے ہیں. اگر ہر مصیبت پر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے تو ایک شخص بھی دنیا میں زندہ نہ رہے. یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمانے لگے لوگوں کا، ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا، ان کے کیے کے سبب، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے کیے کے سبب اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کرنا شروع کر دیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، دنیا میں ایک آدمی بھی زندہ نہ رہے، کیونکہ سب مواخذے کے لائق ہیں، ہم سب سے کوئی نہ کوئی بدعمالیاں صادر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، انشاءاللہ رجوع الی اللہ ایسی چیز ہے، قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بھی کوئی نکال دے گا۔ تو بہرحال اس ان تمام روایات سے جو میں نے عرض کی، اس سے یہ مطلب نکلا کہ یہ جو عذاب آتا ہے، یہ مصیبتیں آتی ہیں، ان کو دعوت بھی ہم ہی دیتے ہیں اور ان کو دور کرنا بھی ہمارے اختیار اور بس میں۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرتے ہیں، دین پر بھی چلنا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دین پر نہیں چلتی، اللہ کو ناراض کیے ہوئے۔ آج آپ دیکھیے، میں نے جیسے کہ شروع میں گنوائے کون سی خرابی آج ہم میں نہیں ہے، ایک ایک خرابی گن لیجئے، اٹھا لیجئے، ساری خرابیاں آج ہم میں پائی جائیں گی۔ کم تولنا، کم ناپنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بے حیائی کے کاموں کو اختیار کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ سارے کے سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اموات ہوں گی زنا کی نحوست سے، یعنی مختلف اعمال مختلف جو ہے وہ ثمرات رکھتے ہیں۔ تو کثرت زنا یہ سبب ہے کثرت اموات کی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں، پتہ چلا آج 20 وہاں مر گئے، 50 وہاں مر گئے، 100 وہاں مر گئے اور 200 وہاں مر گئے، روزانہ ہم خبریں سن رہے ہیں۔ کثرت اموات یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اور لیکن یہ ہماری اپنی بدعمالی ہے۔ ہمارے یہاں دارالافتاء میں جو مسائل آتے ہیں، اگر آپ سن لیں طلاقوں سے متعلق کہ کس بنا پر آج طلاقیں ہو رہی ہیں تو حیران ہو جائیں، اس قدر بے حیائی اور گناہوں کی کثرت۔ حلال کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف متوجہ ہونا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا نا، کہ کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر بہترین کھانے چنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ انتہائی غلیظ سڑے ہوئے گوشت اور بدبودار پیپ اور مختلف چیزیں رکھی ہوئی، تو وہ بہترین کھانوں کو چھوڑ کر اس خراب سڑے ہوئے کھانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ کون لوگ ہیں یہ؟ فرمائے وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں حلال بیویاں ہوتی تھیں، طیب اور طاہر عورتیں ہوتی تھیں، لیکن ان کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو صورت مثالی میں اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دکھلائی کہ جو آدمی اس طرح کے عمل کرتا ہے تو حقیقت میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ گندگی کھا رہا ہے، حرام طریقے اختیار کرنا ہے صحیح۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان جماعتوں کی آپس کی لڑائی، فرقہ بندیاں اور تعصب کی بنیادوں پر لڑائی، اسی طریقے سے پارٹی بازی، وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، شیعہ اصل میں ایسی جماعت کو کہتے ہیں، شیعاتن کی جمع ہے یہ، ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد میں متفق ہو، کسی خاص غرض پر متفق ہو۔ تو ہر جماعت اپنے اپنے اغراض و مقاصد رکھتی ہے، اور ہر جماعت اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دوسری جماعت سے لڑتی ہے۔ گویا ہر جماعت کہتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور اس بنیاد پر آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد یہ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے ان تمام روایات کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد جو ہے حالات کو دیکھیے، تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسا ہے کہ نقشہ کھینچ دیا ہے ہمارا، لیکن اس کا علاج بھی آپ نے فرمایا، علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، من حیث القوم، چند آدمیوں کے درست کرنے سے تو ہوگا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی درست نہ رہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت بڑھے گی آگے مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قافلے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے، یعنی کوئی تجارت کے لیے نکلا ہوگا، کوئی کسی غرض سے نکلا ہوگا، لیکن جب عذاب آئے گا تو سبھی کے سب ہلاک ہو جائیں گے، تو ان کا کیا قصور؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو عذاب تو سبھی پر آتا ہے، اس میں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، البتہ قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق معاملہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ وہ بیچارے ہلاک ہو گئے اور شہید ہو گئے تو اب آخرت میں بھی عذاب بھگتیں گے، ایسا نہیں. دنیا میں تو جب آتا ہے عذاب تو سبھی پر آتا ہے، اب خدا نہ کرے اگر یہاں پر کوئی عذاب آ جائے، بمباری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس میں نیک اور بد سبھی آئیں گے. یہ تو نہیں کہ چن چن کے بم گرے گا، بھائی اس پہ گرے یہ اس پہ گرے، ایسا نہیں ہوگا. جب مصیبت آتی ہے تو سب پہ آتی، البتہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے معاملے فرمائیں. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست رکھیے، اس سے یہ پتا چلا کم از کم ہم تو صحیح رہیں. اگر سب لوگ جو ہیں وہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اوریانیت کی طرف جا رہے ہیں، فواہش کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم بھی چل پڑیں ادھر ہی، کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہم دو چار ادھر کیوں جائیں، ہم بھی ادھر چل پڑیں، ایسا نہیں. تو بہرحال میرے عزیز بھائی ہو، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو تفرقہ بازی سے بچے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آپس میں لڑائیاں کرنا اور اپنی باتوں پر اصرار کرنا اور دوسرے کو جو ہے غلط سمجھنا، یہ مناسب نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف مل کر رجوع کریں، توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، شروع سے. دیکھیے یہودیوں کے زمانے میں، جب یہودی مطلب مسلمان تھے، کہلاتے تھے، لیکن چونکہ نافرمان قوم تھی، اللہ رب العزت نے 6 مرتبہ کم از کم ان پر عذاب نازل کیے، یعنی خاص طور پر جن کی نشاندہی احادیث میں بھی ہے، اور ایسے بادشاہ مسلط کیے ان پر جنہوں نے ان کو تہ تیخ کیا. ان میں سے ایک بخت نصر، جس کو اللہ نے یہودیوں پر مسلط کر دیا تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ بیت المقدس کو ختم کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، بلکہ 70,000 یہودیوں کو بھی تہ تیخ کیا اس نے. اور جب 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تو یہ چیخنے اور چلانے لگے، اور پھر ان کے اس زمانے کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے. پھر توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان پر کوئی رحم دل بادشاہ مقرر کر دیا، جس نے ان کے گھروں کو بنایا اور ان کی جو چیزیں تلف ہو گئی تھی، نقصانات کی تلافی حتی الامکان کی. تو بات یہی ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت تو چونکہ قادر مطلق ہیں. آج آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، کفار کی سازشوں سے، یہود و نصارہ کی سازشوں سے، بے حیائی کا جو عنصر آج مسلمان قوموں میں ہے، وہ کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. اب دیکھیے مثلا زنا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی نحوست سے اموات ہوتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں زکوٰۃ نہ دینے سے، قحط پیدا ہو جاتا ہے، بہت ساری بدعمالیاں آپ نے گنوائی ہیں کہ ان کی نحوست سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ زنا تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلی سیڑھی ہے بدنظری، بے پردگی. آج آپ دیکھیے اس میں قوم مبتلا ہے یا نہیں، بلکہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو پردہ کر رہی ہیں خواتین وہ بھی پردہ اتار دیں. ہمارے سینما ہال دیکھ لیں، گھر گھر جو ہے وہ ٹی وی چینلوں کو دیکھ لیجئے، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیٹورک ہے ہمارا جو بھی ہے، اس پہ آپ دیکھ لیجئے بے حیائی کی کثرت، اشتہارات میں بے حیائی. اور یہ گھر گھر ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر، بچیوں کو بھی ساتھ لے کر. اب اگر ایسے ماحول میں کسی کو کوئی پردے کا کہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب مصیبت پڑ جاتا ہے کہ میاں چھوڑو یہ دقیانوسی باتیں. حالانکہ قرآن مجید میں پردے کا حکم 7 جگہ پر آیا ہے، ایک آدھ جگہ کی بات نہیں، 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے خواتین کو. اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو ایک جگہ کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ بھی گھور گھور کے نہ دیکھتے رہیں کسی کو. اور صرف یہی نہیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو لازمی زنا میں ہی مبتلا ہوں گے، کیونکہ یہ سیڑھی ہے. اگر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، اور آخر انسان پہنچ جاتا ہے. تو یہی تو وجہ، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ قرآن نے کہا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ کہ اس کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار نہ کرو، اور اس کے اسباب میں یہی بدنظری ہے، بے پردگی ہے، آج سیلاب ہے اس کا. آپ ٹی وی کا کوئی سبھی جو ہے وہ آن کر لیجئے, ٹی وی ایف ایم پہ چلے جائیے, کوئی اور سے آپ دیکھ لیجیے, گانے بجانا اور مخلوط مجلسیں, ہنسی مذاق اور ایسی ایسی باتیں کہ آدمی جو ہے شریف آدمی سن بھی نہ سکے. لیکن یہ ہم نے چونکہ اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے اس لیے اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں, اس قسم کے مذاق سے خوش ہوتے ہیں کہ جس میں بے حیائی کا عنصر موجود ہو, اور آہستہ آہستہ پھر انسان کو یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے آپ کو درست کر لیں, توبہ و استغفار کریں, ورنہ جو حالات ملک کے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی کسی خاص قوم سے رشتہ داری نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ ایام اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتے ہیں, کبھی کسی قوم کو برتری عطا فرما دیتے ہیں, کبھی کسی قوم کو عطا فرما دیتے ہیں. اگر ہم اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر نہیں چلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہیں, وہ اور لوگ پیدا کر دیں گے جو دین پر چلیں گے, جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائیں گے. دیکھیے صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب روم فتح کرنے کے لیے چلے اور وہاں پر داخل ہونا شروع کیا آپ نے, تو روم کے جو پادری تھے انہوں نے سوچا کہ مسلمان قوم کو ہم شکست کیسے دیں, بڑے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے. تو سب کے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ انہیں گناہ میں مبتلا کرو, اور گناہ بھی کون سے گناہ, زنا جیسے گناہ میں مبتلا کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے راستوں میں کھڑا کر دو, تاکہ یہ عورتوں کی طرف دیکھیں, اور دیکھنے کے نتیجے میں چونکہ 6 مہینے سال ہو گئے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں تو گناہ کی طرف مائل ہوں, اور عورتوں کو حکم دے دیا کہ اگر یہ تمہاری طرف بڑھنا چاہیں تو روکنا مت, اس لیے کہ اس وقت قوم کی عزت کا سوال ہے. اگر عزت کے بدلے میں ملک و ملت کی برتری حاصل ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اس لیے انہوں نے اس کو بھی کھلم کھلا اجازت دے دی ان عورتوں کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, آپ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جب تم داخل ہو تو نگاہوں کو نیچے رکھ کر داخل ہو, اوپر نظر مت کرنا. چنانچہ پورا کا پورا لشکر وہاں سے گزر گیا اور کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی جماعت ہے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے چابیاں لا کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور ملک فتح ہو گیا, ایک اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نیت سے. کیونکہ یہ ایک بدنظری اگر ہو جاتی تو نہ جانے آگے کیا کچھ ہو جاتا, شکست سے فاش ہو جاتی. تو میرے عزیز بھائی ہم تو ایک بدعملی میں مبتلا تو نہیں ہیں, نہ جانے کتنے احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جن کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. اور ایک بات اور یاد رکھیے, اللہ کا عذاب آتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہونے پر. ایک آدمی اگر چھپ کے گناہ کر رہا ہے اور پھر اس گناہ کو گناہ بھی سمجھ رہا ہے اور توبہ استغفار بھی کرتا اللہ سے, ایسے گناہ پر عذاب نہیں آتا. اگرچہ ہے تو یہ بھی بری بات, یہ کوئی اچھی بات یہ بھی نہیں ہے, لیکن جب گناہوں کو ڈھٹائی کے ساتھ انسان اختیار کر لے, بے حیائی کو جو ہے وہ کہے کہ میاں یہی ترقی ہے, اسی میں ترقی کا راز ہے, چھوڑو میاں دقیانوسی باتیں چھوڑو, یہ ملاؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں, یہ ترقی میں رکاوٹ ہیں. اگر ان باتوں میں ترقی, یہ باتیں ترقی میں رکاوٹ ہیں, پھر آپ کو دیکھ لو کافروں کی غلامیاں کرنی پڑیں گی. ان کی ابروؤں کا اشارہ ہوتا ہے اور ہمارے حکمران ہل نہیں سکتے. پھر اللہ کے احکام کو چاہے توڑ دیں گے, لیکن یہود و نصارہ کے احکام کو نہیں توڑتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے, اقتدار نہ چلا جائے ہم سے. میرے عزیز بھائیو یہ تو جانے والی چیز ہے, اقتدار تو ہمیشہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہا, 5 سال 10 سال 15 سال بس بہت ہوگا, اس سے زیادہ نہیں رہتا. اور اگر کسی نے نہ اتارا تو موت تو ایک دن چھڑائی دے گی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو درست کر لوگے تو حکمرانوں کے قلوب کو میں تمہاری طرف رحم دلی کے ساتھ پھیر دوں گا, پھر وہ تمہاری بات توجہ سے سنیں گے, پھر وہ تمہارے تمہاری مصیبتوں میں کام آئیں گے، تمہاری پریشانیاں دور کریں گے، لیکن اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو درست نہ کیا، تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمران تمہاری بات نہیں سنیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ کہ ہم اپنی توجہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں. عام طور پر یہ خرابی ہم میں ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں تو بہت گناتے ہیں، لیکن اپنی طرف جو ہے وہ ہم توجہ نہیں کرتے. اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنی بدعمالیوں کی طرف دیکھیں، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر استغفار کریں اور متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عذاب اوپر کے یا نیچے کے ہیں، اور پورے ملک کی ایک عجیب کیفیت ہے، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے کہ اب ہوگا کیا. جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان، جو دیہات میں رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان. ایک نہ ختم ہونے والی مصیبت ہے جو اس وقت آئی ہوئی ہے پورے ملک میں. کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے، جو بےچارے ملازمت پیشے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور لوگوں بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. جس کا بس چل رہا ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. بددیانتی عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا. تو یہ ساری جو ہے وہ ہماری ہی بدعمالیوں کے سبب ہیں. اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک کی اصلاح فرمائے، اور پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں لوگوں کو، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ جو کاروباری طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، جو گھریلو طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جس کو جو بھی پریشانی ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ آپ واقف ہیں، ہم کسی کے حالات کو نہیں جانتے لیکن آپ سب سے واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ انہیں سکون عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.